یادِ محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ میرے دل میں ہے یادِ محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدارِ حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ میرے دل میں ہے یادِ محمد ان کی چشمِ کرم کی عطا ہے میرے سینے میں ان کی ضیا ہے ان کی چشمِ کرم کی عطا ہے میرے سینے میں ان کی ضیا ہے میرے سینے میں ان کی ضیا ہے یاد سلطان طیبہ کے صدقے میرا سینہ ہے مثل مدینہ یاد سلطان طیبہ کے صدقے میرا سینہ ہے مثل مدینہ تاجدارِ حرم کے کرم سے میں غلامِ غلامانِ احمد میں سگے آستانِ محمد میں سگے آستانِ محمد میں غلامِ غلامانِ احمد میں سگے آستانِ محمد میں سگے آستانِ محمد قابل فخر ہے موت میری قابل رشت ہے میرا جینا قابل فخر ہے موت میری قابل رشت ہے میرا جینا تاجدارِ حرم کے کرم سے ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر دعاؤں کی بارش ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر دعاؤں کی بارش مجھ گنہگار پر کس قدر ہیں میرے باتاج دارِ مدینہ مجھ گنہگار پر کس قدر ہیں مہربا تاجدارِ مدینہ تاجدارِ حرم کے کرم سے مجھ کو طوفاں کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر مجھ کو طوفاں کی موجوں کا کیا ڈر وہ گزر جائے گا رخ بدل کر نا خدا ہے جب میرے محمد نا خدا ہے جب میرے محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ نا خدا ہے جب میرے محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ تاجدارِ حرم کے کرم سے دل شکستہ میرا ہے تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہِ دو عالم اس میں رہتے ہیں شاہِ دو عالم دل شکستہ میرا ہے تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہِ دو عالم جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ تاجدارِ حرم کے کرم سے دولتِ عشق سے دل غنی ہے میری قسمت ہے رشکِ سکندر میری قسمت ہے رشکِ سکندر دولتِ عشق سے دل غنی ہے میری قسمت ہے رشکِ سکندر مدحتِ مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ مدحتِ مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں
میرے دوستوں اور بزرگوں اس وقت میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مقدہ کی ارشادات کو کمالات اشرفیہ کے نام سے کتاب ہے اس میں جمع کیا گیا ہے. بزرگوں کے ارشادات میں اللہ تعالی نے قرآن و حدیث کی بات وہی جب کوئی اللہ والا پیش کرتا ہے اس کے اندر اور اثر ہوتا ہے. وہی قرآن و حدیث ایک شخص جس کا باطن خراب ہو سیاہ ہو وہی بات وہی پیش کرتا ہے اس میں وہ اثر نہیں ہوتا. تو اس لیے جو مقرر ہوتا ہے جس کی زبان سے آپ کے کان اچھی باتیں قرآن و حدیث کی سنتے ہیں تو وہ زبان سے جو بولتا ہے بولنے والے کا جتنا دل اچھا ہوگا اور جتنا اس کا دل اللہ والا ہوگا اس کی زبان سے اتنے ہی آپ کے کانوں کے ذریعے اثر اور اللہ کی محبت کا درد منتقل ہوگا. اور اگر صرف کتابوں کی نقل ہو کہ امام غزالی نے یہ فرمایا, بایزید بستانی نے یہ فرمایا, جنید بغدادی نے یہ فرمایا, نقل کر دیتا ہے ایک شخص, نقل میں تو وہ بات ہے مگر اس کے ساتھ اس کی زبان کے اس کے ساتھ اس کا دل نہیں ہوگا. اس کی زبان تو ہوگی مگر دل نہیں ہوگا. تو جو دل کی اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ تعالی سے اس کو محبت ہو, خود چوٹ کھایا ہوا ہو, درد بھرا ہو, اس سے جو نفع ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے نہیں ہوتا. اس کی مثال حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے دی. دیکھو اس گلی میں بچے سے کہہ دو باہر چلے جائیں, گلی میں بچے ہیں نا, ان سے کہہ دو دروازہ کھول کے ان سب کو کہہ دو باہر کریں, بس آواز یہاں آتی تو خلل پیدا ہوتا. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ نورانی زیرا آگاہ کنت, جب اللہ والا کوئی بات کرتا ہے اور اللہ کا راستہ بتاتا ہے تو نور را بالفظہ ہمراہ کنت, اپنے باطن و قلب کے نور کو بھی اپنے الفاظ کے ساتھ وہ پیش ساتھ ساتھ کر دیتا ہے. یعنی اس کا ہر لفظ اس کی نسبت مع اللہ اور نور ولایت کا کیپسول ہوتا ہے اور اس کے درد بھرا دل کا اثر اس کے الفاظ میں بھی ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگوں کے دلوں میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے, اس کے الفاظ لوگوں کے قلوب میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں. وہی بات, بالکل وہی بات دوسرا آدمی نقل کرے جو صرف زبان ہے, قلب نہیں ہے اس کے پاس, دل نہیں ہے, زبان ہے, نقل کر دیتا ہے, وہ بات نہیں پیدا ہوگی. جس کو ابھی میں نے معلومی کے کلام سے ثابت کیا کہ شیخ نورانی زیرا آگاہ کن, راستے سے آگاہ بھی کرتے ہیں اللہ والے اور اپنے باطن کے نور کو بھی ہمارے قلوب میں داخل کر دیتے ہیں. اور مولانا رومی نے اس مضمون کو دوسری جگہ فرمایا کہ خالی کتابیں رٹ لینے سے, اور آپ کہیں صاحب یہ کتاب تو میں اپنے گھر پر بھی دیکھ لوں گا, مجلس میں جو فیض و برکت اللہ والوں کے بہت سے جمع ہونے سے نصیب ہوتا ہے, بہت سے اللہ والے جمع جہاں ہو جاتے ہیں, اس لیے اس کا نام خانقاہ ہے. خانقاہ کے لغت میں معنی کیا ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب خانقاہ کے معنی کیا ہے, میں نے ریاض اللغات نکالی فارسی کی, اللہ کا شکر ہے کتابیں تو ہے, فوراً کتاب نکالی تو لکھا تھا کہ جائے بودنے درویشاں و عاشقاں, خدا کے عاشقین اور درویش بندے ہیں جو چند جمع ہو جائیں جہاں, وہی خانقاہ ہے. عمارت کا نام خانقاہ نہیں ہے, لیکن اس نیت سے اگر کوئی عمارت بنائی جائے کہ اللہ میں اس نیت سے ایک عمارت بناتا ہوں اور وہاں جگہ بناتا ہوں کہ جہاں آپ کے عاشقین جمع ہوں, تو وہ خانقاہ ہے, میں اس کا اثر آ جائے گا. نیت کا بھی تو دخل ہوتا ہے, جیسی گٹھلی ویسا درخت. تو خانقاہ کے معنی آج آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ جائے بودنے درویشاں و عاشقاں, اللہ کے چند عاشق جہاں بیٹھ جائے وہی خانقاہ ہے, چاہے جنگل ہو, چاہے دریا کا کنارہ ہو, چاہے آسمان کے نیچے کیوں نہ ہو. یہ قید نہیں کہ وہاں عمارت کوئی ہو, لیکن اب عمارت اگر ہو جائے تو پھر راحت ہے, ظاہر ہے وہاں رہنے سہنے کا انتظام ضروریات, مطلب مقصد یہی ہے. تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے. خود کتاب پڑھیے, بارہا آزمایا کہ وہی ملفوظ ہم نے پڑھا, وہی ملفوظ مولانا شاہ راڑ صاحب دارالعلوم برکاتہ نے پڑھا, ہمارے قلوب میں کی دنیا بدل جاتی, فرق محسوس ہوتا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کتابوں کو نقل کر دینا کافی سمجھتے ہیں, علم برائے علم کہ بھائی یہ کتاب تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں، کیا خاص بات ہے اتنی دور چل کے ہم آئے، اس میں کیا بات ہے؟ دوستو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی غلامی کی نسبتیں بھی کچھ ہوتی ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ اختر اکیلا ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی حقیب الامت کے پرانے بڑے خلفاء میں سے ہیں، اسی خانقاہ میں بیان کیا تھا تین سال پہلے غالبا، کہ جب کوئی شخص اللہ والوں سے جڑتا ہے تو وہ اگرچہ اکیلا نظر آتا ہے لیکن جتنے اولیاء اللہ اس کے سلسلے کے ہیں سب کی دعائیں اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بیٹا اکیلا ہے، اس کا باپ اور دادا اور پردادا سب اس پر متوجہ ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کراچی سے ایک ریل چلتی ہے، پشاور جاتی ہے، اس ریل میں ایک ٹوٹا ہوا ڈبا بھی ہے جس کی اسکرو ڈھیلے ہیں، کرسیاں چر 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 مچا رہی ہیں شورغل، یعنی بالکل گدے پھٹے ہوئے، خراب قسم کا کنڈم ڈبا ہے لیکن جڑا ہوا ہے ڈبوں سے، اچھے ڈبوں سے جڑا ہوا ہے. جب پشاور ریل پہنچے گی تو یہ ڈبا بھی پہنچے گا. تعلق کی بات یہ ہوتی، تعلق سے یہ اثر ہوتا ہے کہ جہاں اچھے ڈبے پہنچ جاتے ہیں انجن سے تعلق ہونا چاہیے، وہ خراب بھی وہیں آہستہ آہستہ لڑکتا ہوا پہنچ جاتا ہے بشرطے کی تعلق صحیح اور قوی ہو. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گر بے آموزی سفیرے بلبلے، اگر کوئی شخص بلبل کی آواز مشق کر لیتا ہے، کوئی شکاری ہوتے ہیں بڑے چالاک ہوتے ہیں، چڑیوں کی آواز مشق کر لیتے ہیں بالکل ویسے بولتے ہیں، وہ چڑیاں سمجھتی ہیں یہ تو ہماری طرح سے چڑیا پھنس جاتے ہیں. گرب فرماتے ہیں گر بے آموزی سفیرے بلبلے، اگر تم بلبل کی آواز مشق کر لو تو چے دانی کوچے گوئے باگلے، لیکن تمہیں کیا خبر کیوں بلبل گل سے پھول سے کیا باتیں کر رہا ہے. آواز مشق کرنے سے نہیں کام کرتے، ایک انسان بلبل کی آواز مشق کر لے اسی طرح چہکنا شروع کر دے لیکن وہ بلبل کے ضمیر اور باطن سے باخبر نہیں ہو سکتا کہ بلبل پھول سے کیا راز کی بات کر رہا ہے، اللہ والے اللہ سے کیا راز کی بات کر رہے ہیں. ان کے الفاظ رٹنے سے نہیں وہ ملے گا، ان کی زبان مل جائے گی ان کا دل نہیں ملے گا. دل کیا مزہ لیتے ہیں اللہ والے اللہ تعالیٰ سے مناجات، اور ان کی عبادت کی کیا مٹھاس ان کی روح درآمد کرتی ہے. یہ تو ان کی غلامی سے، ان کے ساتھ رہنے سے اور عرصے تک ساتھ ساتھ رہنے سے کام بنتا ہے. خالی صرف آنا جانا کسی درجے میں غنیمت تو ہے لیکن نفع کامل نہیں ہوتا جب تک کہ کچھ راتیں ان کے ساتھ گزاری جائیں، اس ماحول میں رہا جائے زمانہ. کم سے کم ایک چلہ 40 دن تو لگانا چاہیے. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 دن میرے خانقاہ میں آ کر رہو اگر اصلاح چاہتے ہو. 6 مہینے تو حاجی صاحب نے بنایا تھا، حضرت نے اور ہلکا کر دیا، بھائی چلو 40 ہی دن صحیح، مگر آج کل اس چلے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. لیکن جن کو مزہ مل گیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ 18 سال کی عمر میں الہ آباد طبیہ کالج سے فارغ ہوتے ہی 40 دن میں پہلے ہی ملاقات میں لگانے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. جوانی میں جبکہ انسان زیادہ تفریحات کا عادی ہوتا ہے اس وقت میں، اور شیخ بھی کراچی میں نہیں بالکل جنگل میں رہتے تھے، قصبے سے باہر، قریب آزو بازو کسی کا گھر بھی نہیں، مغرب بعد آواز کسی گھر کی نہیں آتی تھی، سناٹا تاروں کی روشنی میں، چراغ بھی تھوڑی دیر جل کے بجھ جاتا تھا، ستاروں کی روشنی میں شیخ تلاوت اور ذکر آہ و نالے کرتے تھے اور سجدوں میں روتے تھے. بس وہ مزہ لینے کے لیے 40 دن اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی پہلے ہی ملاقات میں، اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا حضرت کو کبھی. ایک 40 دن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ علی گڑھ آ کر ہوا. جب میں علی گڑھ آیا اور طبیہ کالج کے پرنسپل لیکچرار سے طب سیکھنے کے لیے، تو علی گڑھ کا ماحول کیسا خطرناک، علی گڑھ کالج کے لڑکے تمام سب، مگر اس ماحول میں وہ حضرت کا چل کے ہاں جو 40 دن لگایا تھا وہ اس کی برکت سے یہ سب ہم کو کچھ اہمیت نہیں معلوم ہوتی تھی، یعنی ان کی دنیا سے متاثر نہیں ہوتا تھا. وہ شیروانی کے بٹن تک لگاتے تھے، ہم سب بٹن کھولے رہتے تھے، یوں مقابلہ چلتا تھا، بٹن والوں کا بے بٹن والوں سے مقابلہ چلا، لیکن قلب میں کبھی احساس کمتری نہیں کہ صاحب یہ بڑے شیروانی وانی میں، ہم اپنے کرتا لنگی میں بھی رہتے. تو یہ جو فرمایا معرومی رحمۃ اللہ علیہ نے گر بے آموزی سفیرے بلبلے توچے دانی کوچے گوئے باگلے، اگر بلبل کی آواز رٹ لینے سے، بلبل کے ضمیر سے یا اس کے باطن سے آپ آشنا نہیں ہو سکتے کہ وہ پھول سے کیا کہتا ہے. لہن مرغا را اگر واقف شوی، اگر چڑیوں کی آواز مشق کر لو، لہن مرغا را اگر واقف شوی، مرغوں کی آواز چڑیوں کی آواز آپ نے سیکھی، لیکن با ضمیر مرغ کے عارف شوی، مرغ کے ضمیر و باطن کی معرفت آپ کو کیسے ہو سکتی ہے. اس لیے دوستو اللہ والوں کے دل میں کیا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے جب تک ویسا دل نہ عطا ہو جائے. سمجھا؟ دل میں اور زبان میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو زبان پر ہے ویسا ہی اس کا دل بھی ہو. تو اصل تو اس دل بڑھیا ہونا چاہیے. جب دل بڑھیا ہوگا تو زبان خود بخود بڑھیا ہو جاتی ہے. اسی لیے قلب کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حاجی صاحب رحم یہ بزرگوں کی ارشادات سناتا رہتا ہوں, اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمارے بزرگوں کی ارشادات سے انشاءاللہ نفع عظیم پہنچے گا آپ کو, مجھ کو بھی اور آپ کو بھی. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنا رہا ہوں. مہاجر مکی ہیں, کیسے شیخ ہیں اب اسی سے اندازہ کیجیے کہ مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, جن کے پاس سمرقند و بخارا سے لوگ پڑھنے آتے تھے بخاری شریف, اور مولانا حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بزرگان دین گئے تھے حاجی امداد اللہ صاحب سے بیٹھ ہوئے تھے. ایسے شیخ یہ شیخ تھے کہ کتنے چوٹی کے علماء تھے یہ لوگ, مگر یہ حضرات حاجی صاحب کی غلامی میں شامل ہو گئے جا کر, اور حاجی صاحب سے کیا کیا حاصل کیا. انہیں حضرات نے بعد میں فرمایا کہ یہ علم ہمارا پہلے بھی تھا, مگر حاجی صاحب کی صحبت کی برکت سے اللہ نے جو قلب میں زبان میں اثر ڈالا کہ دنیا میں ایک زلزلہ پیدا کر دیا ہو. کیا سے کیا ہو گئے, کیا سے کیا ہو گئے. ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ امبیٹھے میں ایک بزرگ تھے, ان کے خادم تھے جن کا نام بھیکا شاہ تھا. شاہ صاحب جہاں جاتے تھے ساتھ ساتھ جاتے تھے, جہاں دعوت ہوتی تھی تو میزبان سے کہتے تھے کہ شیخ کی دعوت شاہ ابو المعالی کی تو آپ نے کر دیا, مگر ہمارے شیخ کے بچے بھوکے اور فاقے سے سوئیں گے, لہذا آپ تھوڑا سا زیادہ کچھ کر دیجئے تو میں پہنچا دوں گا, کیونکہ مجھ کو معلوم ہے کہ شیخ کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے. 11 بجے اپنے شیخ کو سلا کر بچوں کے لیے کھانا 10 میل لے کے پہنچا کر, اور پھر 3 بجے آ کے واپس آ گئے, اور تہجد کے وقت میں حاضر, اور وضو کرا کے شیخ کو پتا بھی نہیں. شیخ 7-8 دن دورے کے بعد جب گھر جاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ ہم نے تو مرغ اڑائے, لیکن تمہیں تو فاقے ہوئے ہوں گے. بچوں سے پوچھا تو بچوں نے کہا کہ نہیں, وہ ہمارے بھیکا شاہ چاچا جو ہیں وہ ہم کو کھانا لا کے کھلا جاتے تھے روزانہ. شیخ سمجھ گئے کیا دعا نکلی ہوگی اس کے لیے. دوستو دعا تو لی جاتی ہے, کرائی جاتی ہے, مگر کرائی جانے میں دعا کر دیجیے, دعا کر دیجیے, اس میں بھی سنت ادا ہو جاتی ہے, مگر اصل دعا اس وقت ملتی ہے جب کچھ ایسے کارنامے ایسے خدمات ہوتے ہیں کہ خود بخود دل و جان اور بال بال سے دعا نکل جاتی ہے. اس کا نام دعا لی جانا کہتے ہیں, دعا لی جاتی ہے. ایک بات پر اتنے وفادار خادم, اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے بزرگوں کی عظمتیں اور محبتیں اور ان کی معرفت نصیب فرمائے, کیونکہ شیخ کی عظمت و محبت اگر نصیب نہ ہو تو یہ راستہ بالکل ایک قدم بھی کوئی نہیں چل سکتا. اس راستے کا ہر قدم محتاج ہے کہ شیخ کی اتباع اور عظمت اور محبت ہو, انقیاد ہو آنکھ بند کر. اگر یہ بات حاصل نہیں تو اس کا راستہ طے نہیں ہو سکتا, ایک قدم بھی چل نہیں سکتا. اس لیے سب سے زیادہ اختر آپ حضرات سے دعا کی گزارش کرتا ہے کہ میرے شیخ مولانا شاہ ابرار حق صاحب دامت برکاتہم کی اللہ تعالیٰ سارے اولیاء کرام کی محبتوں سے زیادہ عظمت و محبت مجھے نصیب فرما دے, کیونکہ اپنے شیخ کو افضل سمجھنا تو جائز نہیں ہے, کیونکہ افضل ہونا تو قیامت کے دن معلوم ہوگا, لیکن نافع اور انفع سمجھنا واجب ہے کہ وہ میرے حق میں سب سے زیادہ مفید ہوا. تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت و عظمت اور ان کی توقیر اور ان کا اکرام اور اپنی رائے کو فنا کرنے کا مقام اختر کو اللہ عطا فرمائے. آپ لوگ کہیے آمین. اتنے باوفا خادم, ایک بات پر کوئی بات پر شیخ ناراض ہو گیا. شیخ معالج کی حیثیت رکھتا ہے, اب حکیم ہے, آپ کو منع کر دیا کہ دیکھو بھائی تمہارے خون میں پھنسیاں نکل رہی, خارش ہے تو مصفی خون دوا پیو, لیکن دیکھو میٹھی چیز مت کھانا, گڑ مت کھانا, بڑا گوشت مت کھانا. اب اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے بڑا گوشت کھایا, غصہ آئے گا نہیں آئے گا. وہ اگر ڈانٹتا ہے کہ کیوں بڑا گوشت کھایا تم نے, تمہارا خون تو خراب ہے, پھنسی دانے نکل رہے ہیں, خارش ہے, پھر زیادہ مرض بڑھ جائے گا, تم نے کیوں, ہم نہیں تم کو تمہارا علاج کریں گے, ڈانٹ رہا ہے, الو نالائق سب کچھ کہہ رہا ہے. اور اگر دوستو وہ سچا طالب ہے مریض کا, مرض کا احساس ہے تو, اور جانتا ہے کہ ماہر ہے اس علاج کا, اس کے سوا کوئی ماہر بھی نہیں, تو کیا کرے گا بولو, برداشت کرے گا نہیں برداشت کرے گا, برداشت کرے گا, اور کہے گا روئے گا کہ واقعی میری محبت ہے اس کو, اس حکیم کو مجھ سے محبت ہے, جب تو میری پرہیزی سے ڈانٹ رہا ہے. ورنہ اگر اپنا پیسہ سیدھا کرنا ہوتا تو کہتا لو پیسہ لاؤ جاؤ دوا لو, مرو چاہے جہاں جاؤ, میری بوتل خریدو صافی کی, اس کے بعد ساری ہمدردی یہی ہے کہ مجھے پیسہ دو, ہمدرد کافی ہے آپ کے لیے, ہمدرد ہی ہمدردی, جاؤ مرو. کون اتنی ہمدردی کرتا ہے کہ مریض کے پیچھے پیچھے پھرے کہ بھائی تم نے کیوں یہ پرہیزی کر لی. تو اللہ والوں کو بھی کبھی ناراضگی ہوتی ہے کہ ذکر نہیں کرتا، وظیفہ چھوڑ دیا، سستی کرتا ہے، خط نہیں بھیجتا. تو شاہ بھیکا شاہ سے ناراض ہو گئے حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ، بس فرمایا کہ اب تم کو شیخ خانقاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، آنے کی اجازت نہیں ہے تو بس وہیں. اور آدمی ناقص آدمی تو بھاگ جاتا ہے، اس وقت جو ناقص ہوتا ہے وہ تو بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے بس السلام علیکم، میں ایسی جگہ رہتا ہی نہیں، اتنے ناز و نخرے ہوتے ہیں ان کے. توبہ توبہ، ہم تو اللہ والا سمجھتے تھے، ان کے تو بڑے ناز و نخرے، یہ تو فرعون معلوم ہوتے ہیں، یہ تو نمرود سے بھی بڑھ گئے. نہ جانے کیا کیا شیطان کے دل میں ڈالتا ہو، کہتے ہیں بھائی جاؤ بس ہم اپنا ایسے ہی رہیں گے. لیکن اللہ والے جو طالب ہوتے ہیں، جن کو واقعی طلب ہوتی ہے، جن کو سچی پیاس ہوتی ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ جان دینے پر بھی یہ سودا سستا ہے. متائے جانے جانا، جان دینے پر بھی سستی ہے. اللہ اگر مل جائے تو جان دے کر بھی ملے تو سستا ہے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے شیخ اول نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہے تھے، اللہ کے ولی تھے، مگر پیاس میں، اللہ کی شدت پیاس سے روتے ہوئے جنگل میں جا رہے تھے، روتے ہوئے آسمان سے گفتگو کرتے ہوئے کہ یا اللہ آپ کا کیا، کیسے آپ ملتے ہیں، کیا دینا پڑتا ہے، کیا سودا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کے عاشقوں کو کیا لٹانا پڑتا ہے کہ آپ مل جاتے ہیں. اللہ میاں سے پوچھ رہے ہیں جنگل میں، اللہ تعالیٰ کی یہاں سے آواز بھی آ رہی ہے آسمان سے کہ دونوں جہان دے دو اگر تو میں مل جاؤں گا تمہیں، یعنی اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تمہیں مل جائے گا. اس وقت میں انہوں نے ایک شعر پیش کیا آسمان کی طرف دیکھ کر، جب آسمان سے آواز آئی کہ اے شخص اگر دونوں جہان مجھ پر فدا کر دے تو میں میری قیمت ادا ہو جائے گی اور میں تجھے مل جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا اس شخص عاشق نے، اس باوفا عاشق نے خدا تعالیٰ کو یہ جواب دیا، قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، اے خدا آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان فرمایا، یعنی یہ جہان بھی دے دوں وہ جہان بھی دے دوں، قیمت خود ہر دو عالم گفتگی، آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان فرمایا ہے، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز، ابھی آپ دام اور بڑھائیے اپنا، ابھی تو آپ مجھے سستے معلوم ہوتے ہیں، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز، آپ اپنا بھاؤ تیز کیجئے، مجھے تو آپ دونوں جہان مل دینے پر بھی اگر آپ مل جائیں تو آپ کا سودا بالکل سستا ہے. اللہ اللہ اللہ، علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی میں صدیقین کی تفسیر فرماتے ہیں کہ صدیق کہتے کس کو ہیں، الذی یبذل الکونین فی رضا محبوب ہی، جو دونوں جہان اپنے اللہ پر فدا کر دے. اللہ اللہ، کیا شان عاشقوں کی ہے. تفسیر روح المانی، علامہ علوسی بڑے مفسر عظیم مفتی بغداد ہیں، یہ بغداد شریف میں مفتی تھے، فرماتے ہیں عاشق اللہ کا صدیق ہوتا ہے، دونوں جہان دیتا ہے. الذی یبذل الکونین، ایک صاحب نے پوچھا کہ صاحب دنیا دے دینا تو آج معلوم ہو گیا، آخرت کیسے دیتے ہیں؟ دنیا دینے تو ہے سب لٹا دیا، جیسے سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت برق دے دی، لیکن آخرت کیسے دی جاتی ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ آخرت دینے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کا نام اللہ ہی کی رضا کے لیے ادا کرتے ہیں، اس وقت جنت بھی سامنے نہیں ہوتی، یعنی ان کی بلندی مقاصد، ان کی قلب کا اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام کر دیتے ہیں کہ جنت تو مانگتے ہیں گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں گڑ گڑا کر، لیکن جب اللہ اپنی محبت کی مٹھاس سکھاتا ہے اور خاص قرب کا عالم مناجات کا ہوتا ہے، لذت خاص کی حالت میں پھر ان کو کچھ یاد نہیں رہتا کہ جنت بھی کہاں ہے. اللہ اللہ، خالق کے جنت کا مزہ سوچو اس کو، جو حوروں کا خالق، جنت کی ساری نعمتوں کا خالق. اسی لیے تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو شکر سے پہلے بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ ذکر میں نعمت دینے والے کی مٹھاس ہے اور شکر میں نعمتوں کی مٹھاس ہے، کتنا فرق ہو گیا. فذکرونی اشکرکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکرونی، میرا ذکر کرو، اشکر فذکرونی ہیں وسنے فذکرونی اشکرکم وشکرونی، وشکرو کا حکم شکر کا بعد میں نازل فرمایا، فذکرونی اذکروا میرا نام لو، اس کو پہلے کیوں بیان کیا؟ علامہ سید محمود بغدادی نے تفسیر روح المانی میں فرمایا کہ چونکہ ذکر کو اللہ نے اس لیے مقدم بیان کیا اس آیت میں کہ ذکر میں نعمت دینے والے کی مٹھاس ہوتی ہے اور شکر میں نعمتوں کی مٹھاس ہوتی ہے. کہاں نعمت، کہاں نعمت دینے والا، نعمت چه نسبت خاک را با عالم پاک، یہ اس لیے فرمایا. تو حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ جب ناراض ہوئے، ان کی اصلاح کے لیے، اللہ والے جو ناراض ہوتے ہیں اپنے نفس کے لیے ناراض نہیں ہوتے، مرید کو عقل و فہم دینے کے لیے، اسے باادب بنانے کے لیے، اس کو انسانیت سکھانے کے لیے، اس کا دماغ درست کرنے کے لیے، بعض وقت عقل خو بھی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، کبر ہوتا ہے، جاہ ہوتی ہے، نہ جانے کیا کیا امراض ہوتے ہیں، उसको रगड़ने की पड़ते हैं, मेहंदी को पीसना पड़ता है।
बेटा अभी इस वक्त दिल की बात हो रही हो तो बहुत सख्त वल्प किया गया, से कभी ऐसी हरकत न करो जब दिन की बात हो रही हो, फिर इतर लगाना वगैरह ये सब खलल डाल दे, जल्द से मगलूर हो गया, जोश में नहीं रहना चाहिए, होश में रहना चाहिए।
तो नफ्स में कैसे कैसे अमराज होते हैं, उज्ब के, किब्र के, सब बिच्छू हैं ये, आदमी कभी अपने को बड़ा समझने लगता है, और ऐसी कितनी जाही बाही बीमारियां शहवत की, तमाम शेख को इस्लाह के लिए नाराजगी जाहिर फरमाई। 6 महीने तक घर का चक्कर लगाते रहे, इजाजत नहीं मिली, मगर भागे भी नहीं, 6 महीने तक चक्कर लगाते रहे खानकाह के इर्द गिर्द। बस अपना एक दिन हजरत शेख शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे मुर्शिद अव्वल ने फरमाया कि एक दिन बारिश में छत टपकने लगी, तो बीवी साहबा पीरानी साहबा ने कहा कि अरे भाई बहुत ही छत टपक रही है, क्या किया जाए? तो शेख ने फरमाया भाई किसी से बनवा लो। कहा किससे बनवाएं, जितने मुरीद हैं सब पैदामली हैं, एक ही आदमी जानता था उसको आपने निकाला हुआ है आजकल, वो जरा देहाती आदमी है, वो सब समझता है छत वत बनाना, और देहातों में छतें उसकी होती खबरेल की, वो सब दुरुस्त कर देता था, अब उससे आजकल आप नाराज हैं, और जितने हाजरीन हैं ये सब शेरवानी में पैजामे वाले हैं, इनको यह सब आता नहीं, पैजामली कहकर मैंने आप लोगों की तौहीन नहीं की है, हंसाने के लिए कह दिया पैजामली। बाज़ वक्त में बुजुर्गान दीन से इस किस्म की हंसी मिजाज भी साबित, हदीसों से साबित, पैजामा उतार कर लुंगी पहनकर एक शख्स मौलाना आशिक इलाही साहब बुलंद शहरी मुकीम हाल मदीना उनके सामने आया पैजामा उतार के, तो फौरन मौलाना कहा कि आप पैजामे से बाहर क्यों हो गए भाई? यानी लोग कहते हैं गुस्से में, जब कोई गुस्से में आ जाता है बहुत गर्म हो जाता है गुस्से में, कहते हैं साहब पैजामे से बाहर हैं। तो मौलाना ने देखिए कैसा मजाक किया, ये भी है अल्लाह वालों का एक तरीका, ये भी। तो हजरत शेख ने फरमाया कि अच्छा कोई नहीं जानता, सिर्फ वही जानता है जिससे मैं आजकल मैंने उसको निकाला हुआ है। फरमाया कि हाँ वही जानता। फरमाया अच्छा तो मैंने निकाला है, तुमने तो नहीं निकाला, तुम बुला लो बच्चे को, भेजकर छोटे बच्चों को भेजो उसको बुला लो। बस क्या कहना था, मजे आ गए, जल्दी से बच्चे को भेजा कि पीरानी अम्मा बुला रही हैं। अब जनाब मारे खुशी के वो तो जारो कतार रोते दौड़ते हुए फौर आयो, छठ छठ चढ़ गए, छत को बनाने लगे, यहां तक कि 12 बजे तक सब पूरी छत दुरुस्त कर दी, 12-1 बजे तक सारी छत दुरुस्त कर दी। अब उसके बाद शेख ने आए खाना खाने के लिए, तो सहन में खाना खाया, खाते खाते एकदम निगाह जो ऊपर देखा तो वही खादिम बना रहे थे। अब वो चाहते थे एक नजर शेख को से मेरी मिल जाए, जब नजर ऐसे देखा तो उन्होंने भी नजर डाला, नजर से नजर मिल गई, नजर नजर से जो टकरा गई तो क्या होगा, मोहब्बत और भी शेख पा गई तो क्या होगा। बस वो उनके शेख के दिल में मुजाहिदे के बाद रहमत को जोश आता है। मैं आपको एक तजर्बे की बात बता रहा हूं, अल्लाह ताला के रास्ते में जो शख्स गम उठाता है, निगाही बदनिगाही से निगाह को बचाता है, गम नहीं होता। पूछो जरा इसको, खाजा साहब ने कालिज के लौंडों से फरमाया कि तुम्हें क्या पता है निगाह के बचाने में क्या होता है, तुम तो बस तुम्हारी पतलून हर वक्त का तर रहती है नापाकियों से, जहां चाहते हो वहां अपना अंजन का भाव तुमने निकाल दिया। हम सालिकीन से पूछो जो अल्लाह वालों से ताल्लुक रखते हैं कि हम घुट घुट के रहते हैं। खाजा साहब का शेर याद आया कि बहुत को वलवले दिल के हमें मजबूर करते हैं। हाँ सालिकीन कोई मुखन्नस नहीं होते, इनके अंदर भी मादा होता है, लेकिन अल्लाह के खौफ से रोकते हैं अपने को, घुट घुट के गम उठाते हैं। बहुत को वलवले दिल के हमें मजबूर करते हैं, तेरी खातिर गले का घोंटना मंजूर करते हैं। अल्लाह ताला की रजा के लिए अपना गला घोंटते रहते हैं ख्वाहिशात का, ये नहीं होता कि ख्वाहिशात ही नहीं होते उनके। तो हजरत आकर के जैसे ही मैंने अर्ज किया था कि मुजाहिदा करने के बाद अल्लाह की रहमत को जोश आता है, ऐसे ही अल्लाह वालों को भी बेइंतहा प्यार आता है उस मुरीद पर जो शेख की डांट डपट को और उसके तमाम नाज और नखरे को बर्दाश्त करता है। शेख कोई जानवर नहीं होता, शेख कोई पागल नहीं होता कि वो डांट डपट उसकी बर्दाश्त कर रहे हो, वो भी समझता है बेहिस ऐसी है अपना, एक एक डांट पर उसकी कदर मंजिलत बढ़ती चली जाती है, वो समझता है कि मेरा बावफा आशिक है। उनका दिल तो बहुत ही रहीम होता है, जिसको डांटते हैं और जिस दिन के लिए निकालते हैं या कुछ नाराजगी का इजहार करते हैं या बोलना भी छोड़ दें 2-3 दिन के लिए, तो उस जमाने में उनके कल पर क्या गुजरती है, बहुत गम होता है उनको। मगर ऑपरेशन अपने बेटे का ऑपरेशन करना हो तो चाकू चलाने में मजा आएगा। बोलो भाई अपने बेटे का ऑपरेशन, आंखें रो रही होंगी, दिल में खुश होता है कि पथरी निकल जाएगी। बाप डॉक्टर है, अपने हाथ से अपने बेटे का पेट फाड़ रहा है, गुर्दे की पथरी निकाल रहा है, क्या उसे खुशी होगी? नालायक बेटा है जो ये समझता है कि शेख ने मुझे खामखा डांट दिया या इनको डांटने से मजा आ रहा है, तक ऐसी डांटने की तो इनकी आदत ही पड़ी हुई है। बेवकूफ है वो जो कहता है कि इनकी तो मियां चढ़ चढ़ तड़तड़ की आदत पड़ी हुई है, मुरीदों ने दिमाग खराब कर रखा है। जैसे कोई बेटा बाप के लिए कहे साहब इनकी तो आदत ही खराब है, जब जब देखते हैं पिलेटाल के पेट फाड़ देते हैं मेरा। कोई बाप ऐसा कर सकता है? जरूरत शदीदा पर चाकू चलाएगा लेकिन दिल रोएगा, अल्लाह से रातों को दुआएं करेगा। शेख ने जैसे ही नजर से नजर मिली तो शेख ने फरमाया एक लुकमा उठाकर कि ले भीख ले, बस कूद पड़े मारे खौफ। छत बना रहे थे, छत के ऊपर से कूद पड़े और कूद करके वो लुकमा ले लिया। तारीख के अंदर है कि उसी दिन सारा नेमत जो शाह अब्दुल मालिक के अंदर था सब मुंतकिल हो गया। जो कुछ शाह बुजुर्गों ने लिखा है कि कभी अल्लाह वालों की निस्बत तकरीरों से अल्फाजों से मुंतकिल हो जाती है। बाजो लोगों को, बाज मुकर्रीन को अल्लाह ताला ऐसा दर्द भरा दिल अता करते हैं कि उनके अल्फाज में निस्बत मुंतकिल हो जाती है जो उनके आवाज सुनते हैं। बाजों के खानों में निस्बत होती है, वो अगर कुछ खिला देते हैं तो खाने से लुकमों से चली जाती है। बाजों के लिबास में असर होता है, बहरहाल हजारों इसके। बस वो जब लुकमा खाया हलक से उतरा कि सारा अपने शेख का जितना नूर था जो कुछ था सब मुंतकिल हो गया। अब देखते हैं कि बिल्कुल अजीब आलम है दिल का, दिल का अजीब आलम है। अल्लाह की देन है भाई, जिसको जिस वक्त चाहे नवाज दे। तो फिर एक शेर बयान किया अपनी इस कैफियत को, देखा दिल की दुनिया बदल गई, दिल अल्लाह वाला बन गया। तब एक शेर कहा कि भीखा भीखा लकब था उनका, भीखा मुआली पर वारियां दिन में सौ सौ बार, अरे भीखा शाह अबुल मुआली पर मैं दिन में सौ सौ बार कुर्बान हो जाऊं। कागा से हंस कियो, कौआ था और हंस कर दिया आपने, कागा से हंस कियो और करत न लागी बार, करने में देर भी नहीं लगी। ये हिंदी शेर है। भीखा मुआली पर वारियां, अरे भीखा शाह अबुल मुआली पीर मुर्शिद पर मैं सौ सौ बार कुर्बान हो जाऊं। कागा से हंस कियो, कौआ था, कौआ भूख खाता ही नहीं, जो बदनिगाही करता है, झूठ बोलता है, रिश्वत लेता है, औरतों को बुरी नजर से देखता है, नमाज में सुस्ती करता है, तकबीर उला से नहीं पढ़ता, ये सब क्या है? यही कागियत है, यही कौवापन है कि दुनिया मुर्दार की मोहब्बत में गू खा रहा है। दुनिया क्या है? दुनिया भी एक लाश है, मुर्दार है। दुनिया के लिए जो दीन को छोड़ दे तब दुनिया और दुनिया बन जाती है, यानी गिद्ध वो बिल्कुल मुर्दा हो जाती है। लेकिन अगर दुनिया आखरत के लिए काम में आए तब दुनिया हलाल पाकीजा। इसीलिए दुनिया को बुरा न कहो, मुतलक न कहो, ये बेशर्त शय बुरी है। वो बेशर्त शय क्या है? इन अलहत का अनिल आखरा। दुनिया मताए गुरूर है, धोखे की जगह है, धोखे की पूंजी है, गंदी चीज है। लेकिन अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल मानी में मताए गुरूर की तफसीर कर रहे हैं और फरमाते हैं कि दुनिया उस वक्त बुरी है जो दुनिया आपको आखरत से गाफिल कर दे। लेकिन अगर किसी के पास कार है और उस कार से नाजनवाज से यहां आया, आराम से दीन की बात सुन रहा है, अब ये कार सरकार में लगकर दुनिया नहीं रही, सरकारी हो गई, आखरत के काम में लग गई, तबलीग में लग रही है, दीन को फैलाने में लग रही है। तो दुनिया जब बुरी है जब वो हमें आखरत से गाफिल कर दे, समझा? इसलिए दुनिया को बुरा यूं न कहो कि बस दुनिया बुरी है, नहीं। तो मैं इसका रहा था कि दुनिया की कागा से हंस कियो, ये मतलब कि कौआ था आपने हंस कर दिया, कौआ गू खाता है, हंस मोटी चुकता है। अब अल्लाह के नाम लेने की तौफीक जिसको हो जाए, जिस शख्स को अल्लाह के नाम लेने की तौफीक हो जाए, ये हंस चिड़िया है। अब इस जमाने में मैंने जिन लोगों को 500 दफे ला इलाहा इल्लल्लाह बताया वो 500 से घबराते हैं। तरबियत तो सालिक में देखिए, ख्वाजा अजीजुल हसन साहब मजरूर रहमतुल्लाह अलैह 24,000 दफे अल्लाह अल्लाह करते थे, मुश्किल से 50 साल गुजरे होंगे, तो 50 साल में इतना फर्क तो नहीं हो जाएगा, कम से कम आप 12,000 कीजिए, चलो 6,000 दफे करो, लेकिन कुछ भी नहीं, बस खाली वाज सुनकर के चाहते हैं सब लोग कि बायजीद बुस्तानी बन जाओ, जिक्र करने के लिए कोई तैयार नहीं। हालांकि हकीम उम्मत का इरशाद है कि जिक्र ज्यादा करो फिर शेख की सोहबत बहुत जल्द तुम्हें बना डालेगी, समझा? हाँ। 10 साल तक एक शख्स था जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, और उसके बाद एक शख्स आया 40 दिन रहा, उसको खिलाफत दे दी, तो उसको नाराजगी हुई कि मैं तो 10 बरस से पड़ा हुआ हूं, हमको खलीफा नहीं बनाया। तो शेख दिन में इतराज हुआ, शेख समझ गए شیخ نے کہا بھائی ذرا خشک لکڑی لانا اور ایک گیلی بھی لکڑی لانا. دونوں کو الگ الگ جلایا. خشک تو جلدی جل گئی اور گیلی سو سو کر رہی دھواں دے رہی. فرمایا تم گیلی لکڑی ہو وہ سوکھی لکڑی تھا. جل بھون کے آیا تھا. ذکر کرنے سے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. مظاہرہ کرنے سے صرف داؤں پہ اس طرح سے بتا دیا پہلوان بن گیا. ایک شخص نے انڈا مرغی بادام کھایا اور سنکھیا نہیں کھایا, پرہیز سے رہا, پہلوان کے پاس جا کر استاد کے پاس چند داؤں پیش کر کے پہلوان بن گیا. اور ایک شخص ہے نانڈا مرغی بھی نہیں کھاتا اور سنکھیا کھاتا ہے بدپرہیزی, یعنی گناہ خوب کرتا ہے اور ذکر بھی نہیں کرتا نہ توبہ کرتا. اب یہ شیخ کے پاس جانے سے اس کو پورا نفع تو نہیں ہوگا, آئندہ کی امید پر نفع ہوگا اس کو کسی وقت میں اللہ تعالیٰ فضل کر دے بزرگوں کی صالحین کی صحبت سے. تو خیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہر ہر خادم کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہر ہر خادم کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں آنے والوں کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں. حضرت پر شان عبدیت کا غلبہ رہتا تھا. مطلب یہ تھا کہ اپنی اہلیت کا اعتقاد نہ رکھے, تمنا کی ممانعت نہیں, یعنی اپنے کو اہل نہ سمجھے. ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کوئی شخص منہ پر تعریف کرتا ہے تو میرا نفس اس قدر خوش ہوتا ہے کہ پھولا نہیں سماتا, اس کا کیا علاج ہے؟ تعریف سے اثر ہوا. ایک صاحب نے عرض کیا تھا کہ حضرت اگر کوئی شخص منہ پر تعریف کرتا ہے تو نفس اس قدر خوش ہوتا ہے کہ پھولا نہیں سماتا, اس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا کہ اس وقت اپنے گناہوں کو اور اپنے عیوب کو برائیوں کو فوراً یاد کرو اور اتنا یاد کرو کہ وہ خوشی دب جائے, جو پھولا ہے پچک جائے, جتنا پھولا اتنا پچک جائے, باڈی صحیح ہو جائے, معتدل ہو جائے, ڈائٹنگ کرا لو, اپنے گناہوں کو یاد کر لو, دوزخ کی آگ کو یاد کر لو کہ کوئی معاف کرنا نہ معاف کیا تو کیا ہو. بس یہ ایک قسم کا مجاہدہ ہے. چند روز تو تاب ہوگا مگر پھر انشاءاللہ سہل ہو جائے گا. فرمایا کہ میں تو راحت کا عاشق ہوں, ہمیشہ جس کام میں راحت ہوتی ہے اس کو اختیار کرتا ہوں بشرطے کہ کوئی گناہ نہ ہو. اگر حلال راحت مل جائے آرام اٹھاؤ, سیب کا رس کوئی پلائے کھو پیو, حلال ملے نعمت کھاؤ, اللہ جو بھی نعمت دے. راحت ہوتے ہوئے اب کسی شخص میں بہترین کمرہ سایہ ہے, دھوپ میں جا کے نفلیں پڑ رہا ہے, صاحب پسینہ تو نکلے گا نہیں, وہاں پنکھا چلا کر نماز پڑھنے میں شاید کم ثواب ملے, تو کوئی شخص دھوپ میں مسجد کے اوپر جا کر پڑھے دھوپ میں اس ثواب زیادہ ملے گا, اس پسینے پہ کوئی اجر نہیں ملے گا. اس حماقت پر اندیشہ مواخذہ ہے کہ آرام چھوڑ کر تکلیف کیوں اٹھائی. شیخ ہمارے مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ جن کے منہ سے آنا الحق نکلا تھا اور ولی اللہ تھے, مگر ایک خطا ہو گئی, چوک تو ہو سکتی, کہ دھوپ ہوتے ہوئے سایہ ہوتے ہوئے درخت کا سایہ موجود تھا, دھوپ میں نفلیں پڑ رہے تھے, اس وقت میں ایک ولی اللہ وہیں تھے عارف باللہ, انہوں نے کہا کہ یہ شخص کسی فتنے میں مبتلا ہوا کیونکہ اللہ کی راحت موجود ہے, سایہ دار درخت ہے, پھر بھی دھوپ میں نفلیں پڑ رہے ہیں, آرام چھوڑ کر دھوپ میں پڑ رہے ہیں, ان کو کوئی بلا آنے والی, لہذا پھر اللہ نکلا, سولی دی گئی, پھانسی دی گئی. تو جب تک آرام ملے تو خامخواہ تکلیف کی اٹھاؤ مت. اور تکلیف نفلیں پڑھنے میں نہیں نفس کو تکلیف ہوگی, ذکر کرو بس. جہاں جہاں تکلیف اٹھانے کا معاملہ ہے, یہاں تو پسینہ نکالا, دھوپ میں نفلیں پڑھ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی بڑا پسینہ نکال رہے ہیں, اور جب بندر روڈ گئے تو کسی عورت کو نہیں چھوڑا, جہاں دیکھتے ہیں بے پردہ عورتیں وہاں نظر خراب کرتے ہیں, وہاں کیوں نہیں پسینہ نکالا؟ آنکھ کا پسینہ نکالو, وہاں بالکل لومڑی اور یہاں شیر پسینہ نکال رہے ہیں صاحب. ارے پسینہ تقوا تو وہاں دیکھو, اس وقت میں اپنے معاملہ کرو انشاءاللہ, اللہ کا ذکر کی برکت سے انشاءاللہ سب آسان راستہ ہو جاتا ہے. جب محبت پیدا ہو جائے گی خوب ذکر کرو, کم سے کم 1000 دفعہ تو لا الہ الا اللہ, جن کو 500 بتایا وہ بھی نہیں کرتے, لا الہ الا اللہ بھی کم سے کم 1000 دفعے جن لوگوں کو بتلایا, 3000 دفعے اللہ اللہ کرو کچھ ذرا, پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے گرمی پیدا ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا کہیں, حکیم الامت کی ایک مثال ابھی کل ہی دیکھی تربیت السالک میں, فرمایا کہ شیخ کے بغیر چاہے کتنی ہی کمالات حاصل ہو جائیں مگر اس شخص سے دوسروں کو فیض نہیں ہوگا, اور اس کی مثال عجیب دی کہ بغیر مرغ کے جس مرغی کے انڈے ہوتے ہیں وہ خاکی انڈے کہلاتے ہیں, ان سے بچے نہیں ہوتے. یہ عجیب مثال دی حضرت, بغیر مرغ کے جس مرغی سے انڈے نکلتے ہیں वो खाकी अंडे कहलाते हैं, वो खा तो खाया तो जा सकता है उनको, मगर आइंदा उनसे नस्ल नहीं चलेगी, मुतादी नफा नहीं होगा कि उससे बच्चे पैदा हो जाएं, कुव्वत हयात कम हो रहती है, खुद तो है खाकर किसी जिंदा के पेट में जाए तो कुछ न कुछ खून तो पैदा करेगा, लेकिन इस काबिल नहीं होगा कि उसकी बरकत से कोई हयात पैदा हो जाए, चाहे उसको मुर्गी की पर में रख दो खाकी अंडे से, ऐसे फार्मी अंडे भी, फार्मी अंडों से बच्चे नहीं होते। शेख की जरूरत पर यह हजरत ने अजीब मिसाल दी है ना, फरमाया कि यह है चीज, शेख के नाज कुछ दिन उठाए उसकी सोबत में रहे तो मजा आ जाता है, फिर उसका अल्लाह ताला उसे अजीब हयात अता करते हैं। मगर इस मिसाल से मुझे बहुत ही बात वाजह समझ में आई कि शेख कितना जरूरी होता है। अच्छा, बाज लोग कहते हैं साहब कि ये नमक तेल लकड़ी की फिक्र ना होती और बाल बच्चेदारी ना होती, दुकान दौरी कारोबार का चक्कर ना होता तो मैं तो बसरात दिन अल्लाह अल्लाह करता। अल्लाह ताला ने रखा है कि ये इसको थोड़ा सा अपना रोजी हलाल कमाने के लिए बाल बच्चों की फिक्र, माँ बाप की दवा लाना, ये तमाम काम रख दिया। हमारे शेख शाह एक हैं, शाह मोहम्मद अहमद साहब, मौलाना शाह अहमद साहब इलाहाबादी, मौलाना अली मियां नदवी, खुद हमारे शेख उनसे दुआएं लेते हैं। एक दिन उससे फरमाने लगे हंस करके कि हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह अनल हक ना निकलता इनके मुंह से, मजलूब मजलूब ना होते अगर अगर बेटी दामाद होते, क्यों शादी नहीं की थी, शादी नहीं की थी, अगर बेटी दामाद होते, पोते नवासे होते तो आज उसको नजला, उसको पेचिश, उसको जुकाम हर वक्त दे हो, फिर ये सब कुछ ना निकलता अनल हक। ताल्लुकात की दुनिया में घिरे होते अगर तो वली अल्लाह भी हो जाते, अनल हक भी ना निकलता। तो मालूम ये हुआ कि ये थोड़ा सा मसरूफियात जो हमारे हैं ये बहुत मुफीद है हमारे लिए, इससे इंसान के मिजाज में इतदाल रहता है, वरना आप रातों दिन तनहाई में बैठे अल्लाह अल्लाह करते रहे, एकदम दिमाग हो जाएगा, गैर मुतदिल हो जाएगा, फिर आदमी उसे वहशत होने लगेगी, आप भागने लगेंगे आदमी को देख करके। अल्लाह ताला इंसान बना के रखना चाहते हैं और सुन्नत की जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश कर दी, इसलिए कि देखो हमारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बाजार भी जाते हैं, सौदा भी लाते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, बीवी बच्चों का हक भी अदा करते हैं। फरमाया कि जो लोग जानवर को ज़बह करते हैं उनको बेरहम कहना फलसफे के फायदे से भी गलत है, यानी हिंदू हमारे ऊपर यही तो इतराज़ करते हैं, ये गाय को ज़बह करते हैं तो ये बड़े दिल के सख्त होते हैं। फरमाया कि ऐसा नहीं है, बल्कि मुसलमानों में रहम ज्यादा होता है जो लोग ज़बह करते हैं, क्योंकि अतिबा और फलासफे का एक इत्तेफाक है कि जिस कुव्वत से काम न लिया जाए वो कुव्वत रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाती है। जिस कुव्वत से काम लीजिए, एक हाथ है ऐसे रखे रहिए तो फिर वो बिल्कुल मफलूज हो जाए, लिहाजा जब इंसान ज़बह नहीं करता तो उसकी सिफत जो दिल दुखने की है वो भी फिर मर जाती है, और मुसलमान जब ज़बह करता है तो दिल पर जरूर चोट लगती है थोड़ा सा, उससे वो जिंदा हो जाती है, वो कैसे रहम की, रहम करने की और दुख महसूस करने की वो कैसे जिंदा हो जाती। और हिंदू चूंकि ज़बह नहीं करते इसलिए इनकी ये सिफत मुअत्तल हो जाती, मुसलमानों की ये सिफत ज़बह के वक्त में हरकत में आ जाती है, इसलिए मैं बकसम कहता हूं कि ज़बह करने वालों से ज्यादा रहम गैर ज़बह करने वालों के अंदर नहीं हो सकता। देखा क्या फलसफा बयान किया, और तजर्बा भी देखिए, मुसलमान फिर भी हिंदू बच्चों को मारने मारने में रहम करता है और इन ये कमबख्त बिल्कुल नहीं छोड़ते, न छोटे बच्चों को न बूढ़ों को न कुछ, काफिर दुनिया को देखो। एक साहब ने कहा कि साहब हम तो गुनाह करते हैं मगर हमारे दिल में कोई परेशानी नहीं मालूम होती, और कुरान में है कि जो शख्स गुनाह करता है अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को तल्ख कर देते हैं मगर मुझे तो कड़वाहट नहीं महसूस। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वमन आ रजा जिक्री, जो मेरी नाफरमानी करता है, मेरी याद से इराज करता है, मेरी याद से मुंह फेरता है, फैन न लहू मई शतन जंका, हम उसकी जिंदगी को तलब कर देते हैं। लेकिन हमें तो कड़वाहट नहीं मालूम होती, हम तो हर वक्त गुनाह में डूबे रहते हैं, हर गुनाह करते हैं मगर कुछ कड़वाहट नहीं मालूम होती। तो फरमाया कि हमारी मिसाल ऐसी है जैसे कि सांप के काटे हुए को नीम की पत्तियां मीठी मालूम होती, जिसको सांप काट लेता है तो उसको नीम की पत्ती जब खिलाई जाती है तो उसको मीठी मालूम होती, लिहाजा जहर झाड़ने वाला थोड़ी थोड़ी देर पर अपना झाड़ फूंक करके फिर नीम की पत्ती खिलाता है, जब वो कड़वाहट महसूस करने लगता है, थूक थूक करने लगता है, उस वक्त कहता है अभी ठीक हो गया, समझा। तो हमको शैतान के सांप ने काट लिया है, लिहाजा गुनाहों की जहर हमको मजेदार मालूम होते हैं, कड़वाहट नहीं मालूम होती। लिहाजा किसी जाओ ये मत समझो कि गुनाह मीठे हैं, गुनाह मीठे नहीं है, वो नीम की पत्तियां हैं, तुमको सांप ने काट लिया है, गफलत के सांप ने, अल्लाह से गफलत के सांप ने काट लिया। किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, झाड़ फूंक कराओ, इंशाअल्लाह ताला जब ये सांप का जहर उतर जाएगा गफलत का, फिर तो देखना कि एक मामूली खता से भी रात भर रहोगे, परेशानी रहेगी कि आज मुझसे ये खता क्यों हो गई। हाँ, और तजर्बेकार तो मालिज को तलाश करो यानी अल्लाह वालों को, और जब तक कोई अल्लाह वाला नहीं मिले तुम मौत का ध्यान शुरू कर दो, मौत का ध्यान। ارشاد فرمایا کہ کسی بزرگ سے تعلق پیدا کرو، اگر ممکن ہو سکے تو اس کی صحبت میں بھی رہو، اگر اس کے حقوق صحبت ادا نہ کر سکو، بہت دوری ہے مثلا، تو اس سے خط و کتابت کر کے اپنے اعمال کی حفاظت رکھو اور شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرتے رہو، جو بتلائے اس پر عمل کرو، کیونکہ امراض باطنی کی جو دوائیں ہیں ان کی خاصیت کو شیخ خوب جانتا ہے. فرمایا کہ قلب کا دنیا پر قرار ہو جانا، یعنی دنیا میں قلب کا مطمئن ہو جانا، آخرت کے لیے قلب کا بے چین نہ ہونا، یہی جڑ ہے تمام بیماریوں کی. اور یہ علامت کافروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گئے. تو اگر ہم بھی اپنے مکان و بال بچوں کو دیکھ کر مطمئن ہو جائیں اور اللہ کی یاد میں بے چینی ہمیں نہ محسوس ہو تو سمجھ لو کہ کافروں کی علامت شروع ہو گئی. دیکھ لو قرآن میں آیت نازل ہے کافروں کی. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ قلب کا دنیا پر قرار پا جانا، ٹھہر جانا، سکون پا جانا، اور آخرت کے لیے قلب کا بے چین نہ ہونا، یہ جڑ ہے تمام بیماریوں. اس اطمینان کو دل سے نکالو، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لو، گو تکلف سے صحیح، خدا کی طاعت میں اثر ہے، اس سے فکر پیدا ہوگی اور فکر کے پیدا ہونے سے تمام کام درست ہو جائیں گے. اور ایک کام اپنے اوپر اور لازم کر لو، جو دل میں آئے اس پر عمل مت کرو، علماء سے تحقیق کر کے کیا کرو، اگر وہ ناجائز بتلا دیں ہرگز اس کام کو مت کرو، اپنے کو علماء کا محتاج سمجھو. فرمایا کہ کثرت ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہو، کام کے وقت زبان سے کسی قدر زہر سے کرتے رہو. یہ ذکر عجیب و غریب ہے، غیر اللہ سے چھڑا کر اللہ سے ملا دیتا ہے. لا الہ جو ہے غیر اللہ سے چھڑاتا ہے، اور الا اللہ جو ہے اللہ سے ملاتا ہے. دو جز ہیں اس کلمے میں، ایک لا الہ، ایک الا اللہ. لا الہ کیا ہے؟ غیر اللہ سے چھڑاتا ہے، سمجھا؟ اور الا اللہ اللہ سے جوڑ دیتا ہے، دونوں کام اس سے ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ اہل اللہ کے واقعات اس پر شاہد ہیں کہ ان حضرات نے اپنے کو جتنا مٹایا اللہ نے ان کو اتنا ہی چمکایا. توازنوں میں جذب و کشش کی خاصیت ہے. بظاہر تو آدمی سمجھتا ہے کہ دیکھو ہم کو تو اتنا ڈانٹ دیا، اتنا ہماری تو عزت اتار لی سب کے سامنے، لیکن آپ دیکھیے، آپ خود سوچیے کہ اگر آپ اس مجمع میں کسی پر کوئی ڈانٹ پڑ جائے اور وہ ذرا بھی اسے ناگواری نہ ہو، تو آپ اس کی دل میں عزت سمجھیں گے یا ناقید سمجھیں گے اس کو؟ تاریخ اس کو پھر بیان کرتی، اس کو تاریخ بیان کرتی. آج تاریخ بیان کرتی کہ نہیں خواجہ صاحب کے حالات کو؟ متوازی کی طرف خود انجذاب ہوتا ہے، بشرطے کی صحیح توازو ہو، تسنو بناوٹ نہ ہو. اہل اللہ کے اندر کشف و کرامت سے زیادہ جو چیز ہے دل ربا، وہ ان کی توازو ہے. توازو سے وہ بلندی حاصل ہوتی ہے جو تسنو سے کبھی نہیں ہوتی. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے کو مٹاتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت کو لکھا، تربیت السالک میں ہے، کہ مجھے صورت پرستی کی بیماری ہے، اچھی صورتوں کی طرف دل بہت کھینچتا ہے. اور فرمایا کہ ایک صورت ایسی ہے جو میرے پڑوسی میں رہتے ہیں، نمازوں میں ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، تو کیا کروں؟ فرمایا کہ قصدن نظر مت ڈالو، اگر اچانک نظر کبھی پڑ جائے تو فوراً سوچ لو کہ وہ مر گیا ہے، اس کا جسم پھول گیا ہے اور پھر پھٹ گیا ہے، کیڑے بھی گزار ہیں. اسی طرح اپنے بارے میں بھی سوچا کرو کہ بھائی مر گیا ہوں، کفن میں لپیٹ کر قبر میں اتارا گیا اس کو، اور جسم تین دن کے بعد سڑ پھڑ کے، پھول پھٹ کے، ایک دم کیڑے کیڑے، ساری مستی عشق بازی کی سب نکل گئی. کیف مستی نام رکھتے ہیں اس کو، کیا سرور ہے اس کا نام، لیکن سوچو قبر میں کیا حال ہو، سب مستی جھڑ جائے گی تین دن کے بعد. چاڑے میں مظاہر حق نے لکھا ہے مشکات کی شرح میں کہ گرمی میں 12 گھنٹے کے بعد لاش سڑ جاتی ہے قبر کے اندر، اور سردی میں 3 دن 3 رات کے بعد جسم پھول کر پھٹ جاتا ہے. مردوں کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر بزرگوں نے جو لکھ دیا مظاہر حق، تو حدیث کی شرح کی کتاب تجربہ ہوگا، گرمیوں میں 12 گھنٹے کے بعد ہی جسم پھول کے پھٹ جاتا ہے. نہیں 24 گھنٹے کے بعد، 24 گھنٹے کے بعد گرمیوں میں، اور سردیوں میں 3 دن 3 رات کے بعد. اس جسم کا کیا حال ہونے والا ہے؟ جلدی جلدی کمائی کمال، یہ جسم آپ سے چھیننے والا ہے. جو گھوڑا چھن جائے اس سے جلدی جلدی سفر طے کر لو، یہ گھوڑا واپس لے لیا جائے گا، جسم کا گھوڑا واپس لیا جائے گا. جلدی جلدی اس سے عبادت اور اللہ اللہ کر لو بھائی، ورنہ یہ واپس لیا جائے گا. یہ زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، اس سے دوسرا چراغ روشن کر لو. موت کی تیز و تند آندھی میں، موت کی تیز و تند آندھی میں زندگی کے چراغ جلتے ہیں. مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعد تندست و چراغ ابترے، موت کی ہوا زندگی کا چراغ بجھانے والی ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور چراغ بہت ضعیف ہے. زو بے گیرانم چراغ دیگرے، اس چراغ سے ایک دوسرا چراغ روشن کر لو. زندگی کا چراغ تو بجھنے والا ہے. آج کل ایمرجنسی ویزے آ رہے ہیں، صبح خیریت سے دیکھا کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ظہر سے پہلے معلوم ہوا صاحب جنازہ تیار، रोजाना आप देख रहे हैं कराची में सब तमाम हर जगह, अब तो जिंदगी, अब तो ये भी कैद नहीं है 40 के ऊपर का है या 40 के नीचे का, अब तो 32 साल के उम्र में भी हार्ट फेल होने लगे। तो इस जिंदगी के लिए मारा रूमी की इस नसीहत को याद कीजिए, और आज इसी पर मजमून खत्म हो रहा है कि बाद तुंदस्तो चिराग अतरे, मौत की जिंदगी के चिराग बुझाने वाली हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और जिंदगी का चिराग जईफ है, कमजोर है, किसी वक्त भी बुझ सकता है। फिर क्या करना चाहिए? जू बेगीरानम चिरागे दीगरे, इस जिंदगी के आरजी चिराग से जो बुझने वाला है जल्दी से गैरफानी चिराग जला लो, तिलावत से, दरूद शरीफ से, जिक्र से, अल्लाह वालों की सोहबतों से, नमाज रोजे से, जब वक्त मिला अल्लाह अल्लाह करने लगे, वक्त को जाया ना करो, इतना इश्ताक पैदा कर लो कल नूर से भर जाए, भर के छलकने भी लगेगा इंशाल्लाह, फिर चेहरा और आंखों से भी टपकने लगेगा। चाहे कितने ही छुप के इबादत करो मगर आपकी आंखें और चेहरों से नूर छलकने लगेगा, बता दे दुनिया देख के समझ जाएगी अल्लाह अल्लाह करता ये शख्स अल्लाह वाला मालूम होता। बस इसी पर आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता करे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعليه وصحبه بارك وسلم। يا الله جو باتیں بزرگوں کی سنائی گئی ہیں اس وقت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ کی امت تھانی رحمتہ اللہ علیہ کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ زندگی کا چراغ تو بجھنے والا ہے، غیر فانی چراغ جلانے کی توفیق دے، اپنے نام لینے کی توفیق دے دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ والا بنا دے۔ یا اللہ گناہوں کی ذلت اور خواری سے ہم سب کی حفاظت نصیب فرما دے۔ اے ہمارے رب، ایسے اعمال جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرما، جن اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرما کر حسن خاتمہ کے ساتھ یا اللہ حسن خاتمہ مقدر فرما کر میدان محشر میں اپنے مقبول بندوں کا ساتھ نصیب فرما کر اللہ جنت میں اپنے صالحین اور ابرار کا ساتھ کا فیصلہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
ما شاء الله
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
ما شاء الله
زہ مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا زہ مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا جھك جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلی مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلی مقام آیا دعا جو نکلی تھی دل سے ایک دن پلٹ کے مقبول ہو کے آئی دعا جو نکلی تھی دل سے ایک دن پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا جو الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا جو الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہیں فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتا عرش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا خدا تیرا حافظ و نگہباں اے راہ بتہا کے اچھے راہی خدا تیرا حافظ و نگہباں اے راہ بتہا کے اچھے راہی نوید صد انبساط بن کر قیام دارالسلام آیا نوید صد انبساط بن کر قیام دارالسلام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے غلام آیا اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہِ مقدر حضور حق سے پیام آیا سلام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلی مقام آیا
اٹھائیس ربیع الاول 1405 ہجری 22 دسمبر 84 عیسوی ہفتہ مقام ٹنڈو جام
کیونکہ اگر ہم نے خدا کو مان لیا کلمہ بھی پڑھ لیا لیکن خواہشات کو ہم نے نہ مٹایا تو ہم صحیح معنوں میں کامل مسلمان نہیں ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرائیتہ من اتخذ الہہ ہوا اے نبی آپ نے لوگوں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا اپنی خواہشات کی غلامی کرنا اللہ کے امر کو توڑنا حکم کو تو وہ جب خواہشات کو آپ فنا کریں گے تو دل سے آہ نکلے گی نفس بہت روئے گا نفس تو چھوٹا بچہ ہے چھوٹے بچے کو آپ لڈو میں کسی نے زہر ملا دیا چھوٹے بچے سے وہ لڈو آپ چھینیں گے بہت چلائے گا اس کو لاکھ آپ کہیں کہ یہ ڈاکٹروں نے کہا اس میں زہر ہے وہ کہے گا ہمیں زہر وہر نہیں ہمیں تو لڈو چاہیے نفس تو کہتا ہے ہمیں مزہ چاہیے عورتیں حسین دکھاؤ ہمیں چاہے وہ کے حالانکہ اس لڈو میں شیطان نے اپنا زہر ملا دیا حدیث کے الفاظ سہم مسموم
یہ تیر جو ہے شیطان کا نظر تیر ہے، شیطان کا زہر آلو ہے، اور زہر کی خبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یعنی زہر کی خبر بھی معمولی انسان نہیں دے رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا نفس جو ہے مثل بچے کے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، سمجھ گیا؟ تو اس وقت میں قلب کو روکنا اور خواہشات کو پامال کرنا آہ نکل جاتی ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں، دم بھر کو بھی جی کر کے کوئی مجھ کو دکھا دے جس طرح سے کر لائے ہیں ایک عمر بسر. آسان نہیں ہے نفس کو ہٹانا، ہر وقت نفس کو ہٹانا. تو اس وقت میں آہ جو نکلتی ہے، چونکہ وہ آہ اللہ کے لیے غم پہنچا نفس کو، اب روح میں نور پیدا ہوا. نفس کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو روح میں نور پیدا ہوتا ہے، حکیم الامت کے الفاظ. لیکن جب نفس کی تکلیف ہو اللہ کے لیے، اور اگر نفس تکلیف اٹھائے اپنے مزے کے لیے، چور چوری کر رہا ہے بڑی تکلیف اٹھا رہا، دو مل گئے کسی اور سنیما دیکھنے کے لیے، تکلیف اٹھا کے سردی میں کانپتے ہوئے، یہ تکلیف جو ہے نفس کی ہے، برائے نفس ہے، اس لیے اس سے اور اندھیرا پیدا ہوگا. نور جب ہوگا تو اللہ کے لیے تکلیف ہو. تو یہ وہ آہ تو بڑی پیاری ہوتی ہے جو اللہ کے لیے نکل جاتی ہے. جو نکلی آہیں تو حور بن کر، جو نکلی آہیں تو حور بن کر، جو نکلی آنسو تو بن کے گوہر. سمجھ گئے؟ یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں، یہ کون چشمے پر آب میں ہے. تو یہ اب پڑھی ہے اس شعر کو، اب سمجھ میں آئے گا سلوک ہے اس کے اندر. بھائی ہزار نظر تو بچانا پڑے گا، پڑے گا ہزار تو میں نے کم کہا ہے، یا آج کراچی میں تو سڑکوں پر مال پڑا ہوا ہے. بعض وقت دعا میں دیر لگتی ہے نا قبولیت میں، اس سے ان شاء اللہ مایوسی نہیں آئے.
امید نہ برانا، امید برانا ہے، امید نہ برانا، امید برانا ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے، یہ عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے.
صاحب سوچ رہے ہیں کہ یہ عجیب، ابھی خالو قوال بھی رکھتے ہیں ساتھ میں، پہلے تو خالی آتے تھے، ابھی خالو قوال بھی
رکھتے ہیں. نالوں سے مجھے اپنے ایک حشر اٹھانا ہے، نالوں سے مجھے اپنے ایک حشر اٹھانا ہے، اے قسمت خوابیدہ پھر تجھ کو جگانا ہے.
رو ڈوڑنے سے کام بنے گا، رو کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، استغفار کرو، قسمت خوابیدہ جگا لو.
اے قسمت نالوں سے مجھے اپنے ایک حشر اٹھانا ہے، اے قسمت خوابیدہ پھر تجھ کو جگانا ہے، اے فتنت اے قسمت خوابیدہ پھر تجھ کو جگانا ہے. کر لاکھ نہیں زاہد دو گھونٹ پلانا ہے، کر لاکھ نہیں زاہد دو گھونٹ پلانا ہے، تجھ کو بھی دو عالم سے بیگانہ بنانا ہے، تجھ کو بھی دو عالم سے بیگانہ بنانا ہے. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہے، سو بار اگر روٹھے سو بار منانا ہے، سو بار اگر روٹھے سو بار منانا ہے. کیا میرے گناہوں کا اللہ ٹھکانا ہے، کیا میرے گناہوں کا اللہ ٹھکانا ہے، ہائے مجھے ایک دن मुंह तुझको दिखाना है। मजजूब का फुसाना क्या हसबे जमाना है। मजजूब का फुसाना क्या हसबे जमाना है। हर शख्स समझता है मेरा ही फसाना है। हर शख्स समझता है मेरा ही फसाना है। समझो न रगे इनको ये तार हैं बिजली के। समझो न रगे इनको ये तार हैं बिजली के। ये दिल नहीं पहलू में बिजली का खजाना है। ये दिल नहीं पहलू में बिजली का। फूलों के तसव्वुर से और याद नशे मन से अब अपने कफस ही को गुलजार बनाना है। अब अपने कफस ही को गुलजार बनाना है। कर फजल के निस्बत है सरकार दो आलम से। कर फजल के निस्बत है सरकार दो आलम से। और उससे मैं बैत हूँ जो कुतुब जमाना है। और उससे मैं बैत हूँ जो कुतुब जमाना है। उम्मीद न बराना उम्मीद बराना है। ये अर्ज़े मुसलसल का क्या खूब बहाना है।
खजर साहब की तकलीफ अपने शेख को ऐसे समझना चाहिए। हर जमाने के कुतुब अलग होते हैं। अब इस वक्त का जो हकीम इलाज कर रहा है आपका उसी को हकीम अजमल खान समझिए, क्योंकि वो कब्र से थोड़ी आएंगे आपको जुसाना पिलाने। बस जो वक्त के सालिहीन और मुसलिहीन है उनको अपने लिए खुद में जमाना समझ, ऐसी अकीदत होनी चाहिए।
आले नूत्क है मजाले नूत्क है जब तक मेरी जबान के लिए। मजाले नूत्क है जब तक मेरी जबान के लिए। जबान है नाते शहंशाह इंसो जान के लिए। मजाले नूत है जब तक मेरी जबां के लिए। जबां है नाते शहंशाह इंसो जान के लिए। ये मेहरो माह ये अंजुम ये आसमां ये जमीन बने हैं सब ये उसी जाने दो जहां के लिए।
माशाल्लाह मुकर्रर पढ़ी थे बड़ी।
ये मेहरो माह ये अंजुम ये आसमां ये बने हैं सब ये उसी जाने दो जहां के लिए। ये दिल बना है फकत उन ये दिल बना है
फकत उनसे मोहब्बत के लिए।
ये दिल बना है मोहब्बत के वास्ते उनकी। ये सर बना है फकत खालिके जहां के लिए।
क्या शरीर ऐसी जबरदस्त बेहतरीन हुई माशाल्लाह।
ये दिल बना है मोहब्बत محبت کے واسطے ان کی یہ سر بنا ہے فقط خالق جہاں کے لیے حضور عرصہ محشر میں لاج رکھ لینا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں وہاں کے لیے حضور عرصہ محشر میں لاج رکھ لینا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں وہاں کے لیے درے حبیب ہی دیکھا نہ خانہ کعبہ رؤوف کچھ نہ مزے تم نے اس جہاں کے لیے رؤوف کچھ نہ مزے تم نے جہاں کے لیے مجال نوت ہے جب تک میری زبان کے لیے زبان ہے نعت شہنشاہ سو جان کے لیے
کوئی ورثہ تھوڑی ہے
صحیح
فرمایا محمد کا جی آج آ گئے تب کوئی زمینداری ہے اتنا بھائی آپ میں کہیں قلم لگانے چلے گئے
رسی ڈھیلی آپ کی نے چھوڑ دی
کہہ رہا ہوں کہ کوئی مصروف لگ جائے کسی شمار میں ان کو پھر دیکھا جائے اللہ کے سونپ ہوا پھر دوبارہ آئے
اے مدینہ اے نوائے حاطف رب جلیل اے مدینہ اے نوائے حاطف رب جلیل کاروانِ زندگی کو تو نے دی بانگے رحیل شاہد نور ازل ہیں تیری محراب و فصیل شاہد نور ازل ہیں تیری محراب و فصیل جلوہ گاہ عرش اعظم سجدہ گاہ جبرائیل جلوہ گاہ عرش اعظم سجدہ گاہ جبرائیل خاک تیری خندہ زن ہے رتبہ افلاق پر خاک تیری خندہ زن ہے رتبہ افلاق پر سرور دنیا و دین خوابیدہ ہے اس خاک پر تیری صوت حق سے لرزش ہے منات و لات میں تیری صوت حق سے لرزش ہے منات و لات میں تو ہی ایک زندہ حقیقت بزم موجودات میں تیرے مفلس صابر و شاکر ہیں سب حالات میں تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر گٹھڑیاں اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر گٹھڑیاں تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے رات بھر شولوں پر اس کے کیسے دیوانے رہے یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے شمع جب تیری فروزاں ہے تو پھر کیا چاہیے جذبے بے اختیار شوق ہونا چاہیے کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے کیا کرے یہ بندے عاجز بہت مجبور ہے اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے اے ہوائے شوق مر جانا مجھے منظور ہے گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے ماجرا یہ پیش آئے بردرے کوئے حبیب ماجرا یہ پیش آئے بردرے کوئے حبیب جان لبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب اللہ
وہ ایک دعا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سمجھ گئے شرم صاحب کسی ساڑھے نال رہو گے تو این جی مت موج کرو گے
چائے کے اوپر ہر جگہ سیٹ ہو جاتا ہے یہ لفظ
کون سا؟
کل ان کی چائے کا دسترخوان پہ
محبت دو چیز کی شرط ہے، محبت مناسبت، محبت ہوتی ہی ہے جب
مناسبت سے،
اور پھر اس کا ہر سانس رش کے جنت بن جاتا ہے. بس جو خالق ہے جنت کا اس کے نام میں جنت سے بڑھ کر مزہ ہے، اور لے سے کم اسلحی شے ہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، بے مثال وہ ذات ہے، ان کے نام کی مٹھاس بھی بے مثال ہے. نہ گنوں کے کھیتوں میں، نہ چینی میں، نہ رس میں، نہ شہد میں، کوئی نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ جنت میں. یہ بہت مدلل بات پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس بے مثال ہے، نہ یہاں ملے گی نہ جنت میں ملے گی. لہذا جو خدا کی یاد میں مشغول ہے اور اللہ اس پر اپنی محبت کی مٹھاس کو منکشف کر دے، کیونکہ کسی کی زکام نزلہ ہے، زبان پر بلغم کی موٹی تہ چڑھی ہوئی ہے، سفرا ہے، ملیریا ہے، قے ہو رہی ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، جو کیا بریانی کا مزہ آئے گا اس کو. جب دنیا کی محبت کا ملیریا چڑھ جاتا ہے تو اللہ اور رسول نہیں اچھے معلوم ہوتے. پھر تو یہ کہتا ہے یار پیسہ کماؤ کہاں، مولویوں کے چکر میں کہاں پڑے گی، پیسہ کماؤ، مرغے کھاؤ، کباب کھاؤ، سنیما دیکھو، یہ مولویوں کے چکر میں نہ پڑو. ایسا شخص جس کو ملیریا چڑھا ہوتا ہے، سفرا زہر اندر میدے میں قے ہو رہی ہے، وہ کیا جانے اس کو کہ بریانی اور شامی کباب کیا چیز ہے. ہاں ذرا اس کو کرین دے دی جائے اور ذرا اس کا ملیریا اتر جائے، بخار اور سفرا سب ختم کر دیا جائے، اس کے بعد ایک ہی شامی کباب پر وہ شعر پڑھے گا میرا، کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت ایسی جیسے شباب کی لذت. میرا شعر ہے یہ، کچھ نہ پوچھو، اسی لیے کہتا ہوں کہ کہاں تک سنو گے، مجبوراً کباب کھلانا پڑے گا، اس لیے میں اپنا شعر واپس لے رہا ہوں، کیونکہ ایسا شعر سننے کے بعد پھر آدمی کباب کھلانے پر اس کو تڑپ جاتا ہے، اس لیے شعر واپس لے لیتا ہوں تاکہ مصیبت میں نہ پڑو. قیمہ پیسو اور میر ڈالو وہ ڈالو. چلو بھائی اٹھو. خٹک صاحب، خٹک صاحب کو میر صاحب کی طرف سے سن کر ان سے حسن زن رکھنا، کیونکہ اس طرف سے ادھر آئے ہیں، مسٹریت سے تر مس کر کے آیا ہے ملاؤں میں. آپ لوگ ان کی عزت و قدر کیجیے، ورنہ یہ تو بالکل مسٹر آدمی تھے. اپ ٹو ڈیٹ کا زمانہ ان کا میں نے دیکھا ہے، وہ بالوں میں اتنے پیج زخم تھے، میں نے سن 50 میں جب ان کو دیکھا ہردوئی میں، ہم لوگ یہاں نہیں آئے تھے پاکستان، تو میر صاحب کے بالوں میں ایسے 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 بہت سے ناگن کی طرح اس میں نشے و فراز تھے، اور بٹن، اور یہ یہاں سے لا کے یہاں بٹن، وہ کرتا خاص جو ہوتا تھا لکھنؤ میں، یہاں سے لا کے یہاں بٹن لگا ہوا اور پان کھائے ہوئے. اور اس وقت میری ان کی دعا سلام نہیں ہوئی، دور سے دیکھ لیا میں نے ان کو حضرت کے حائز. اس کے بعد 1960 میں پھر ملاقات ہوئی 10 سال کے بعد، تو پھر جب میرے پاس آنے لگے تو بس پھر کیا پوچھا، مزے آ گئے ان کے. اب یہ کہتے ہیں اور دنیا میں ہمیں کہیں مزہ ہی نہیں آتا، مشکل سے اسٹیل مل جاتے ہیں نوکری پر، مشکل سے بات لینا خاص تھا، اور گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کب چھوٹے ہمارے پاس آ جائیں. اچھا بھائی، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا وقت گزرا الحمد للہ. جی صاحب کیسا گزرا تھا؟
بہت بہت جیسا لگتا ہے جنت میں بیٹھے.
ماشاء اللہ، بس یہی لمحات میرے زیست کے حاصل رہے، بس یہی لمحات میرے زیست کے حاصل رہے، میرے وہ لمحات جو گزرے تمہاری یاد میں. واہ کیا شعر ہے، اس فقیر کا شعر ہے جمشید. میرے وہ لمحات جو گزرے تمہاری یاد میں، بس یہی لمحات میری زیست کے حاصل رہے. اور دعا کھانے ہگنے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. نہیں رہتے ہیں ہم کیوں، چاہیے ہم کو جہاں رہنا. نہیں رہتے ہیں ہم کیوں، چاہیے ہم کو جہاں رہنا. کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا. اور سن لو، مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. یہ اگر مگر میں جو پڑے ہوئے ہیں نا لوگ، بس سمجھ لو عاشق نہیں. مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. اور سنو، ہاں ایک شعر اور آخر کا، بس اس کے بعد اٹھنا ہے. ایک اب جو شعر پڑھا رہا ہوں آپ کو اٹھانے کے لیے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے.
یہ فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم تر چاہیے، اور شوق سفر معتبر چاہیے.